بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هربلة. رواه البخاري. حضرت انس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے اللہ کا یہ ارشاد بیان فرمایا، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. جب بندہ بالش بھر میرے قریب آتا ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا، اس کو بولتے ہیں بالشت، جب بندہ بالشت بھر میرے قریب آتا ہے، تقرب تو الیہ ذراعا، تو میں ہاتھ کی برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. ہاتھ کہتے ہیں اس کو، یعنی بندہ اگر تھوڑی سی توجہ، توبہ، استغفار، محنت، جد و جہد سے میری طرف آتا ہے تو پھر میں اس کی طرف اس سے زیادہ آتا ہوں، یعنی اللہ پاک کی رحمت کاملہ خاص طور پر متوجہ ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے. پھر فرمایا: وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک باع اس کی طرف، اس کو بولتے ہیں باع، اس طریقے سے جو پھیلائیں گے ہاتھ کو تو اس کو کیا بولیں گے؟ باع. تو میں ایک باع اس کی طرف دونوں ہاتھ بھر کے، اتنی مساوات، اتنی لمبائی کے ساتھ، اتنی زیادتی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہوں، رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ بس میری طرف متوجہ ہو جائے، اور ایک ذرا سی توجہ پر اللہ پاک پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہماری ہی ہے، ہم تھوڑے بھی متوجہ ہونا نہیں چاہتے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دے: اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے، بندہ دل سے خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دے: اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. گویا اللہ پاک بار بار کہتے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ. اگلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس الشحۃ والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، وہ ہیں صحت اور فراغت. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں میں خسارے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں. کیا مطلب؟ فائدہ نہیں اٹھاتے ان دو نعمتوں سے. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا نعمت ہے؟ پہلی الصحہ، جب انسان کو صحت ہوتی ہے تو اس صحت کی حالت میں بہت کام کر سکتا ہے، بہت سی عبادات انجام دے سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے رات کو اٹھ کر، قوا مضبوط ہوتے ہیں. دوسری، بہت سے دینی کام انجام دے سکتا ہے، عبادت خوب سے خوب کر سکتا ہے. اور جب انسان بیمار ہو جائے تو رات کو اٹھنا مشکل، فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے تو اس صحت سے پورا پورا فائدہ حاصل کر لو. لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے. شبا صحتک قبل ضعفک، یا قبل صحتک قبل ضعفک، اپنی صحت کو ضعیف ہونے سے پہلے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے. حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے. فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے. اللہ پاک کسی کو فارغ البال رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کا صحیح استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، غنا کا قبل فقری، تم غریب ہونے سے پہلے پہلے مال کا صحیح استعمال کر لیں. زندگی دے رکھی ہے تو موت سے پہلے پہلے صحیح استعمال کر لیں. جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیں. اس حدیث میں ہی فرمایا، دو نعمتیں ہیں کہ عام طور پر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے. پہلی چیز صحت، اور دوسری چیز الفراغ، فراغت، فارغ البالی. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اللہ پاک نے کاروبار ایسا کھڑا کر دیا کہ اب کوئی فکر نہیں ہے، کرایہ آ رہے ہیں، دکان ٹھیک چل رہی ہے، بچے بڑے ہو گئے، تو اب اللہ نے جو فارغ البالی دی اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، نماز خوب کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، دین کے جو دوسرے کام ہیں ان میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، دینی سلسلے میں اسفار کر سکتے ہیں، لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں ایسے لوگ. لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب ایسی حالت جب آ جاتی ہے، ایسی فارغ البالی، تو اب آرام کی سوچتے ہیں، بھائی اب آرام کریں گے، اب آرام کریں گے. اللہ نے صحت دی ہے اور حیاتی دی ہے، تو اس میں جو کچھ کرنا ہے بس کر لیں، یہی کام آئے گا، اس کے بعد کچھ کام نہیں ہے، اور کچھ کام نہیں آتا. یعنی جو کچھ ہم عبادت کر سکتے ہیں، دینی کام کر سکتے ہیں، موت کے بعد یہی چیز ہمارا ساتھ دیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو بڑا طویل قیام فرماتے. رات کے قیام کا مطلب تہجد، اور تہجد کے اندر देर तक खड़े होते, खूब कुरान करीम पढ़ते, रिवायतों में आता कभी 4 पारे कभी 5 पारे, सूरह माईदा तक 6 पारे, इतना तवील क्याम फरमाते। इस तवील क्याम की वजह से आपके पांव फटने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ने आपकी उम्मत के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। गफर अल्लाह लका मा तकद्दम मिन ज़ंबिक, अल्लाह ने आपकी उम्मत के नहीं आपके, किसके गुनाह, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا, فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ مطلب اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی طویل عبادت کر رہے ہیں, اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اتنی محنت اور مشقت کر کے عبادت کر رہے ہیں, یہ شکر گزاری کی بنیاد پر۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے سوداگر والی عبادت, تاجرانہ عبادت, کہ آدمی اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ بدلے میں ثواب لے گا اور جنت لے گا۔ ادھر عبادت کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, اس لیے عبادت کی جا رہی ہے کہ جنت ملے گی, اس لیے عبادت کی جا رہی ہے کہ ثواب ملے گا۔ یہ کون سی عبادت ہوئی؟ سوداگری والی عبادت, تاجرانہ عبادت۔ ایک عبادت ہوتی ہے غلامانہ عبادت, بندہ عبادت کر رہا ہے ڈر خوف, اللہ کا خوف ہے ڈر ہے, اگرچہ غلط یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن تیسرے درجے کی جو عبادت ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے, وہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ بندہ یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ رب کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں, شکر گزاری کے طور پر وہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے آزادوں کی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اسی طرح کی تھی کہ آپ جو عبادت فرماتے تھے, اتنی محنت کرتے, اتنی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب مشقتیں شکر گزاری کی بنیاد پر کرتے تھے کیونکہ اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, کچھ آپ کے ذمے ہے ہی نہیں, نہ پہلے نہ آگے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھیے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ان کو معصوم رکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستے ان سے بھی اس طریقے کے باتیں سرزد ہو جاتی تو پھر امت کو اشتباہ ہوتا, امت کو اشتباہ ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے گناہ سے معصوم رکھا ہے۔ گناہ سے اللہ نے, ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ حضرات صحابہ سے گناہ ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, ان سے انبیاء کے علاوہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ ہوں, ان کے بعد امت میں اولیاء کا درجہ, خواہ وہ تابعین میں سے ہوں یا تابعین کے بعد میں سے ہوں, یہ حضرات محفوظ ہوتے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ گناہ سے بالکل ہی معصوم ہو, ایسا نہیں۔ اور متقیوں کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ متقی ان کو نہیں کہا گیا کہ جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں, وہ تو انبیاء ہیں, بلکہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو گناہ پر باقی نہیں رہتے وہ, بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے, گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی ایک گناہ بار بار کر رہے ہیں زندگی میں, یہ تقوی کے خلاف ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے, تو اتنا رو دھو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اس گناہ کو بخشوا نہ لیں، انہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اونچی ہستیاں تو حضرات صحابہ ہیں، ان کی برابر کسی کا بھی مقام و مرتبہ نہیں ہے. ایک صحابی ایک طرف، قیامت تک آنے والے اولیاء ایک طرف، جو انبیاء صحابہ کے بعد ہیں ان کے برابر رتبہ نہیں ہو سکتا. ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مدینے میں رہتے تھے. ان کے ایک دوست اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے. ساتھ میں اپنے اس دوست کو کہہ کے کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، گھر کی جو ضروریات ہیں پوچھتے رہنا، جو چیز لانے لے جانی کی ہیں لا کر بازار سے دیتے رہنا. تو یہ پوچھتے رہے اور ضرورت پوری کرتے رہے، جب جب موقع ہوتا ضرورت پوری کرتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے دوست کی بیوی گھر کے اندر سے کوئی سامان دے رہی تھی یا لے رہی تھی، بس ان کے اوپر پتہ نہیں کیا خیالات غالب آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اس کو چوم لیا. انہوں نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کیا تم نے یہ. انہوں نے جب یہ سنا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اب ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا. اور ایسا ڈر پیدا ہوا، ایسا ڈر پیدا ہوا، ایسا احساس ہوا کہ وہ روتے ہوئے مدینے سے باہر نکل گئے اور جنگلوں میں جا کے رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. لوگ سمجھے گئے پاگل ہو گئے، لیکن یہ پاگل نہیں، خوف الہی کا غلبہ. حالانکہ ہاتھ پکڑ کے چوما تھا بس، اور خوف الہی کا ایسا غلبہ، روتے پھر رہے ہیں. اور مدینے میں آنا چھوڑ دیا، شہر میں اپنے گھر ہے سب کچھ ہے، جنگلوں میں روتے پھر رہے. لوگوں نے سمجھیا، سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو پاگل ہو گئے. اب ان کے دوست آئے، گھر والوں سے پوچھا بھئی کیا ہوا میرے دوست، آگے خیر خبر لیتے رہتے نہیں، لیتے رہے نہیں لیتے رہے، خبر گیری کرتے رہے. کہ ہاں وہ آتے تھے جاتے تھے، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا، ان سے غلطی ہوئی، میں نے تقلّہ کہا تو ان پر ایسا خوف غالب ہوا کہ مدینہ چھوڑ کے ہی چلے گئے وہ. اور تو بتاتے ہیں لوگ کہ وہ تو جنگلوں میں جھاڑی پکڑ پکڑ کے کانٹ والی ایسی روتے رہتے ہیں، بس پاگل سے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا رسول اللہ، میرے گھر میں میرے دوست کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور ان کی حالت یہ ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، والذین عملوا السیئات ثم ان ربک للذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کہ جن لوگوں نے سے عملوا السیئات، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. ابھی اپنے دوست کی تلاش میں نکلے، دیکھا ان کے دوست جو ہیں ایک جھاڑی کو پکڑے ہوئے ہیں جس میں کاٹے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. انہوں نے دوست کا ہاتھ پکڑا اور یہ آیت سنائی کہ حضور کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، چل میرے ساتھ آ. پھر یہ خود ان کو مدینے میں کھینچ کر لائے. لیکن یہ جو کئی مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، در حقیقت یہی تقوی کی علامت ہے. اور یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور سچے دل سے ایک دفعہ کہے اللہ معاف کر دو، اللہ اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دو. اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کی پھر قدر بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کوئی کاریگر اگر کسی چیز کو بناتا ہے اور اس چیز کے اندر وہ خرابی آتی ہے تو دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس چیز کو زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو بنایا ہے, جب ہمارے اندر کوئی خرابی آئے گی اور شیطان کی وجہ سے آئے گی ہم اللہ پاک سنگے اللہ دیکھیے یہ خرابی آ گئی ہے, اللہ ٹھیک کر دیجیے, اللہ ٹھیک کر دیجیے. اللہ پاک کی رحمت کو جوش آتا ہے جو ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ یہ شیطان ہمیں آپ کے راستے سے ہٹا رہا ہے. اللہ نفس نے بڑا دکھیارا کر رکھا ہے, بڑا پریشان کر رکھا ہے اللہ نفس نے, اور اللہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ گڑا کے اللہ پاک کو پیار آتا ہے, اللہ پاک پھر حالت درست فرما دیتے. ایک دعا بہت مانگنی چاہیے, آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں بہت کام کی دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. اے وہ ذات جو حی ہے اور قیوم, حی جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گی, القیوم وہ ذات جس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے, برحمتی کا استغیث تیری رحمت کے سہارے سے فریاد کرتا ہوں, یہ کہہ لو اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں, اصلح لی شانی کلہ میرے سارے احوال درست کر دے, ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین اور پل بھر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے, کیا فرما رہے ہیں, پل بھر بھی یہ پلک جھپکنا اس کو کہتے پل بھر, گویا اتنی دیر بھی آدمی نفس کے حوالے ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. تو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے ہیں اور طویل عبادت, پورے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے, پھر پاؤں پھٹنے بھی لگتے ہیں آپ کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور پھر آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فلا احب ان اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یہ بات مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے شکر گزار بندہ بن کر جیوں اور اس کی شکر گزاری میں خوب سے خوب عبادت کرتا رہوں. اگلی حدیث, عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلا وجد وشد المئذر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشر آ جاتا تو راتوں کو جاگتے. یہ اصل میں بیان کون سا چل رہا ہے؟ باب المجاہدہ, مجاہدے کا بیان, دین کی راہوں میں مجاہدے کرنے کا بیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر جب آ جاتا تو راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور خوب کمر بستہ ہو جاتے, خود بھی جاگتے اپنے گھر والوں کو بھی جمع جاگ اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرواتے اور سب مل کر عبادت کرتے اللہ پاک کی. تو ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول ایسی بنانا, خود بھی عبادت پر آ جانا اور اپنے گھر والوں کی عبادت پر ابھارنا. حدیث پاک میں ان دو لوگوں کی تعریف آئی ہے, اس میاں کی جو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھائے, اس بیوی کی جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے, نہیں اٹھتا تو پانی کا چھینٹا مارے, تعریف آئی ہے. تو اللہ کے محبوب بننا ہے نا انشاءاللہ, تہجد صالحین کی علامت ہے, اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ علامت رہی ہے تہجد. اس وقت بندہ ہوتا اور اللہ ہوتے ہیں, اپنے دل کی ساری باتیں اپنے اللہ سے کرنی چاہیے اور اللہ پاک کے ان کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے. اس وقت میں. اب یہ عشرہ جو چل رہا ہے اس کے تعلق سے سوچتا ہوں کچھ ضروری باتیں آپ سے کہہ دوں. محرم کا عشرہ چل رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ چل رہا ہے نا ماشاء اللہ. تو محرم کا عشرہ چل رہا ہے, اتوار کے دن 10 تاریخ ہے اس کی, جس کو عاشورہ کے دن کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں میں یہ ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہے. یہ تو دراصل رافضی سوچ ہے. یہ پہلے سے ہی فضیلت والا مہینہ رہا ہے, پہلے سے ہی فضیلت والا مہینہ رہا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, اور خاص طور پر اس کے یہ 3-10 دنوں کی اچھی خاصی فضیلت ہے. جیسے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی ہے, پھر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہے, اور پھر اس کے بعد میں ان 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے محرم کی. ان میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے اور توبہ اور استغفار بڑھا دینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں بنو اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی, تو اللہ پاک میری امت کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے. تو لہذا ہمیں اس میں توبہ اور استغفار کو بڑھا دینا ہے, ایک عمل تو یہ کرنا ہے. دوسرا عمل اس میں جو کرنا ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ. عاشورہ کے دن کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے, 9, 10, 11 کا, یہ فضیلت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور دوسرا 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے, 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لو یا 11 کو ملا لو. اور تیسرا درجہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لیجیے آپ, اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی, اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ اس میں بات ہے. ایک اور عمل کرنا ہے عاشورہ کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے, فراخی کرتا ہے, اللہ پورے سال اس پر وسعت اور فراخی کرتے ہیں, وسعت کے ساتھ اس کو مال عطا فرماتے ہیں, روزی عطا فرماتے ہیں. اب ذہن میں بات آتی ہے کہ عاشورہ کے دن تو روزہ رکھتے ہیں سب, ارے تو بھائی دن میں خوب بناؤ اور افطار سے رات تک کھاتے رہو, سحری میں بھی کھا لو اور شام بھی کھا لو. اور وسعت کا مطلب صرف اتنا ہی تھوڑی ہے, اور دن جو آپ جیب خرچ دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اہل و عیال کو, اس دن کچھ بڑھا دو, بیوی کو بھی دو, یعنی کہ بیوی اہل و عیال میں نہیں ہے, اس کو بھی دینا چاہیے. گاہے گاہے اس کا دل خوش کرنا چاہیے. مہمان آ گئے آپ کے, آپ نے ان کے لیے, آپ کے گھر والوں نے ان کے لیے خوب اہتمام کیا, کھانا بنایا, اچھا کھانا بنایا. اگر وہ منع کر دیتی, مہمان آپ کے تھے تو آپ کو انتظام کرنا پڑتا نا, ہوٹل کا کتنا مہنگا کھانا ہوتا ہے, اور وہ بات بھی نہیں ہوتی, وہ نورانیت بھی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے محنت کر کے آپ کے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا, آپ کی عزت بڑھائی, آپ کے گھر کی عزت بڑھائی, ایسے موقع پر خوش ہو کر کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے, آدمی یہاں کنجوسی دکھاتا ہے, ہوٹل پہ کھا کے آئے گا, وہاں 500 روپے کی ٹپس دے کر آ جائے گا, 200 روپے کی ٹپس دے کر آئے گا, لیکن گھر میں گھر والوں نے اتنی خدمت کی ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, وہاں دینے کو تیار نہیں ہے. دینا چاہیے ایسے موقع پر, وہاں دینا چاہیے. اب یہ 10 محرم کا دن آ رہا ہے, تو اس میں فراخی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو جیب خرچہ یا جو انعامات آپ دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اس دن کچھ زیادہ دے دیں, اور دن جو کچھ بناتے ہیں اس دن ایک آدھ چیز کچھ زیادہ بنا دیں, ایک آدھ میٹھا کچھ زیادہ بنا دیں, کچھ فروٹ تھوڑے سے زیادہ لے کر آ جائیں. بس یہ مطلب ہے وسعت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا گھر بھر دو اور مہینے کی پوری کمائی آج کے دن ہی خرچ کر دو, ایسا مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.